الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال في موضع آخر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
معزز حاضرین جمعہ خواتین اسلام ہر طریقے کی تعریف بڑائی بزرگی حمد مجد کبریائی اور ہر اچھی صفت اسی اللہ کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہیں جس نے مجھے اور آپ کو اشہر حرم کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے یعنی آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ چار مہینے جسے اشہر حرم کہتے ہیں حرمت والے مہینوں سے قرآن مجید نے انہیں تعبیر کیا ہے سورہ توبہ کے اندر وہ آیت موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعت حرم بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان عدت الشہور عند اللہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس جس دن زمین اور آسمان بنائے گئے 12 ہے عند اللہ اثنا عشر شہرا 12 مہینے ہیں اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض جس دن زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا تبھی مہینوں کی 12 گنتی اللہ نے بنا دی یوم خلق السماوات والارض منہا ان 12 میں سے اربعۃ حرم 4 مہینے حرمت والے ہیں یہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں مہینوں کی گنتی 12 ہے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں اللہ کا شکر اور اس کی مہربانی وہ 4 مہینوں میں سے پہلا جو مہینہ ہے وہ داخل ہو چکا ہے رمضان کا مہینہ گزر چکا اس کی الگ فضیلت ہے 4 مہینے جس کے قرآن مجید نے جس کا ذکر کیا ہے توبہ کی آیت میں جس کا ذکر کیا گیا ہے 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ اس مہینے کے اندر میں اور آپ آ چکے ہیں کون سا مہینہ ہے ذی قعدہ ذی الحج محرم اور رجب یہ 4 مہینوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر یہی بیان کی یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ہم لوگ الحمدللہ ذی قعدہ کے اندر آ چکے ہیں. ذی قعدہ شروع ہو چکا ہے, اس کے بعد ذی الحج ہے, اس کے بعد محرم ہے, پھر اس کے بعد حرمت والے مہینوں کا ذکر نہیں ہے, پھر بین جمادہ, پھر آتا ہے شعبان, اور جمادہ کے بیچ میں ایک مہینہ وہ ہے رجب. رجب کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو حرمت والا بتایا ہے. پہلے مہینے میں اس میں کیا کرنا چاہیے, حرمت والے مہینوں کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. ایک ایک چیز ایک ایک جمعے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ علماء خطبہ بتا دے جائیں گے انشاءاللہ. ایک چیز, صرف ایک چیز جو مشہور ہے, جو اس چار مہینوں کے اندر سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, اس چیز کی طرف میں نشاندہی کروں گا, بس بتاؤں گا, اشارہ کروں گا, اور اس سے جڑی ہوئی کچھ باتیں بتا کر انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ ختم کر دوں گا. مشہور چیز ہے یہ چار مہینوں میں ایک مشہور چیز, سارا مسلمان نہیں سارے مسلمان ادا کرتے ہیں, ساری دنیا مسلمانوں کی ادا کرتی ہے, وہ ہے حج. حج کے بارے میں آپ بہت ساری باتیں جانتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں وہ یاد رہتا ہے, جو کام ہم سال میں ایک بار کرتے ہیں وہ ذرا دھندلا سا ہو جاتا ہے, اس سے تھوڑی سی دھول جمع ہو جاتی ہے. کتنا بھی سنے ایک بار, چونکہ سال میں ایک بار یہ مرحلہ آتا ہے, اس لیے ایک بار یاد دہانی ضروری ہوتی ہے, اسے یاد کرانا ضروری ہوتا ہے. کوئی حج سے جڑی ہوئی کچھ باتیں ہیں جانے والوں کے لیے بھی, اور جانے کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے بھی, جا کر جو آ چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے, یاد دہانی کے لیے. ایسا ہوتا ہے عید کی نماز میں تکبیرات, آج بھی کچھ لوگوں کو شبہ ہوگا بھائی کتنی تکبیر ہے, کب کب کرنی ہے, ایک بار مولوی صاحب اعلان کر دیجئے, ایک بار کم سے کم یاد آ جائے عید کی نماز میں پہلی رکعت میں کتنی تکبیرات ہیں, دوسری رکعت, اس لیے کہ روز نہیں پڑھی جاتی ہے, اس کا جو وقت ہے روز نہیں ہے, سال میں دو دفعہ اس کا وقت آتا ہے, اس لیے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے بھائی ایک بار یاد ہو جائے. حج کے بارے میں کچھ معلومات آپ تک پہنچانا یہاں کے خطبہ کی ذمہ داری ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ معلومات آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چار مہینوں میں جو ایک اہم کام کیا جائے گا, یہ کام یہ ہے. پہلی چیز, حج فرض ہوا ہے, قرآن مجید میں کون سی آیت ہے جسے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان پر حج فرض ہے؟ آیت چوتھے پارے کے اندر موجود ہے, آیت یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہی وہ ایک آیت ہے سارے قرآن مجید کی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حج فرض ہے. قرآن میں وَلِلَّهِ, سورہ آل عمران کی آیت ہے پارا نمبر چار کے اندر یہ آیت موجود ہے, اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جو اس کے گھر کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ, جو کفر کرے, جو ناشکری کرے, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بلکہ سارے جہاں سے اللہ بے نیاز ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج واجب ہے. من, وہ شخص, استطاع الیہ سبیلا, جس کے اندر استطاعت ہے وہاں تک جانے کی. وَمَنْ كَفَرَ, اور جو ناشکری کرے, انکار کر دے, حج کا انکار کر دے, اللہ غنی ہے, اللہ کو تیری ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ تمام لوگوں سے غنی ہے. یہ وہ آیت ہے میرے دوستوں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج فرض ہے. ایک اور چیز, حج کی فرضیت کون سے سال ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, کون سے سال اللہ نے آیت نازل فرمائی؟ پہلی ہجری میں, دوسری ہجری میں, تیسری ہجری میں؟ نہیں, انتقال سے ایک سال پہلے نویں ہجری میں. یہ دماغ میں رکھیے آپ, حج کی فرضیت کب آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے 22 سال بعد, 22 سال بعد حج فرض ہوا ہے. 22 سال بعد, مکے میں 13 سال اور یہاں 9 سال, کتنے ہوئے؟ 22 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری اور یہ بتایا کہ حج فرض ہے. حدیث کا ذرا ہم مطالعہ کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت کے بارے میں کچھ اچھی باتیں انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. الحمدللہ یہ حدیث آپ تمام حضرات جانتے ہیں. سننے سے پہلے جو لوگ نہیں جا رہے ہیں وہ یہ نہیں کون سا موضوع ہے, نہیں, دل میں نیت مضبوط ہو اور ایک دماغ میں ایک بات رکھے, آپ 100 حج کریں یہ ضروری نہیں ہے, ایک ہی فرض ہے. ایک فرض ہے جو پہلی بار ہوتا ہے, جو پہلی بار جو حج ہم ادا کرتے ہیں وہ فرض ہوتا ہے. اس کے بعد جو بھی آپ حج ادا کریں وہ نفل ہوگا آپ کے لیے, پہلا حج خراب نہ جائے, پہلا حج خراب نہ ہو, سنت کے خلاف نہ ہو, بدعت کے طریقے پر نہ ہو, ہمارا رہنما کوئی غلط نہ ہو, ہمارا حج کوئی غلط نہ کرے. اس لیے محتاط احتیاط برتی ہے اللہ کے لیے, اس لیے احتیاط برتی ہے. ایک بار فرض ہے, صرف ایک بار, اور پہلی بار غلط ہو گیا پھر اسے دہرانے کی کوشش, پھر دہرانے کی کوشش, پھر دہرانے کی کوشش مشکل ہو جائے گی, وہ نفل ہوگا. فرض حج اچھا گزرے, کیسے فرض حج کو ہم اچھا گزارے وہ کچھ تاکید میں کہوں گا, طریقہ نہیں کہوں گا آج کے اس خطبہ جمعہ میں, اور فائدہ بھی نہیں ہے. طریقہ کہنے سے کوئی فائدہ ہوتا بھی نہیں ہے, وہ دکھانا ہے. ساتھ میں لے جا کر کے جو لوگ کراتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں طریقے کے بارے میں. یہاں صرف کچھ بنیادی باتیں حج کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں کہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی, اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے. سب سے پہلی چیز شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج. یہ پانچ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یہ اسلام کی بنیاد ہے. پہلی بات ہے اقرار کرنا سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پانچ وقت کی نماز کی پابندی, پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنا, اور زکات ادا کرنا, ایک مہینے کے روزے رکھنا, اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو حج کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک تیسری حدیث ہے, تیسری بات بطور دلیل قرآن کی ایک آیت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اکثر لوگ اس حدیث کے دائرے میں آ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, شکر ہے اللہ کا یہ حدیث مجھے خطبے میں کہنے کا اللہ موقع دے رہا ہے. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دیا. فقال یا ایہا الناس, اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں, قد فرض علیکم الحج, تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے, فحجو, تم حج کرو. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فقام رجل, ایک آدمی کھڑا ہوا, اکل عام یا رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں حج کو جاؤں. وہ آدمی شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق وہ آدمی دیہات کا تھا, عربی تھا, اس کا دل صحیح تھا, اس نے یہ مسئلہ جو ہے معلوم کرنے کے لیے پوچھا, ایسے نہیں پوچھا. اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر سال میں حج کو جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بڑے اچھے انداز میں دیا, اور وہ جواب میں کچھ اور جوابات ہیں. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں کہوں ہر سال تو ہر سال فرض ہو جائے گا. اس سے یہ مراد نہیں کہ فرض کرنا نبی کے ہاتھ میں ہے, کہیں کوئی یہ مراد نہ لے. لو قلت لو وجبت فما استطعتم, حدیث کا لفظ ہے, اگر میں کہوں ہر سال تو واجب ہو جائے گی چیز اور تم کر نہیں پاؤ گے. اس سے کوئی شخص یہ مراد نہ لے, نبی کے ہاتھ میں فرضیت تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ واجب کر دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور اگر ہر سال ایک مالدار پر حج فرض ہو جاتا تو وہ عاجز ہو جاتا, حج کر نہیں سکتا تھا. مستطعت, یہ بات ختم ہو گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور آپ کے لیے کچھ باتیں کہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جی وہ چیزیں چھوڑ دو جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے, وہ چیزوں پر عمل کرو جن کے بارے میں قرآن و حدیث نے کہا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جو ایسے مسئلے کھریدتا ہے جس کے بارے میں حرام نہیں کہا گیا ہے, اس کے کھریدنے سے وہ مسئلہ حرام ہو جائے, یہ سب سے بڑا مجرم ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی, بات سمجھ میں نہیں آئی, آئے گی بھی نہیں سمجھ میں. یہ حدیث اس سے ملی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلکل متنطعون, بخاری کی حدیث ہے, چھکرنے والے ہلاک ہو گئے. کیا ترجمہ اس کا؟ جی چھکرنے والے ہلاک ہو گئے, ہماری زبان میں اگر کہے بال کی کھال نکالنے والے ہلاک ہو گئے. جتنا آپ کو کہا جائے اتنا کر لیجیے. یہ حدیث حق سے جڑی ہوئی حدیث ہے. جو باتیں آپ سے کہی جائے قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں بتا دی گئی ہیں, زندگی گزارنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں, اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا الحمدللہ وہ ہمارے لیے کافی ہے. قرآن میں اللہ نے حج کے موقع پر آیت اتاری, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین نہیں ہوا مکمل نہیں ہوا, اور بہت ساری کتابیں آنی باقی ہیں, بہت سارے مسائل آنے باقی ہیں. کہا قرآن و حدیث میں مچھر کا ذکر ہے,
کیا ہے قرآن و حدیث کے اندر اگر مچھر چائے میں پڑ جائے تو اسے ڈبا کر پینا چاہیے پھینکنا چاہیے؟ کیا ہے قرآن و حدیث میں؟ نہیں ہوا مکمل ہے قرآن و حدیث مکمل نہیں ہوا, یہ آیت ان کے لیے مکمل نہیں ہے. لیکن نبی نے قرآن میں اللہ نے فرمایا مکمل ہو چکا ہے دین, اس میں کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں ہے. اليوم اکملت لکم دینکم, جو اللہ نے بتا دیا الحمدللہ عمل کرو, عمل کرو, اسی میں میری اور تمہاری نجات ہے. یہ حج فرض ہونے کے لیے تین باتیں. علماء نے ایک بڑی اچھی بات بتائی ہے اس کے اندر, وہ بات کہہ کر میں بات کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں, زیادہ بہتر ہے. علماء نے کہا جو چیز آسان ہے اللہ نے اسے زیادہ فرض کیا ہے, جو چیز اس سے تھوڑا مشکل ہے اللہ نے اسے ذرا کم فرض کیا ہے, جو چیز اور مشکل ہے اللہ نے اسے بہت کم فرض کیا ہے. یہ علماء نے کہا, میری بات نہیں. علماء نے دلیلیں دی. پانچ وقت کی نماز پڑھنا ایک مسلمان پر آسان ہے, اس لیے روزانہ یہ پانچ بات فرض کی گئی ہیں. گرچہ کہ حضرت موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری امت کر نہیں پائے گی, لیکن یہ آسان. جمعہ میں جیسے آج جمع ہوئے ہیں, روزانہ جمع ہونا مشکل ہے, اس لیے یہ ہفتے میں ایک بار رکھا گیا ہے. یہ فرض ہے, جو آپ بیٹھے ہیں فرض ہے یہ. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھئی روز جمعہ ہے تو مشکل ہے, یہ چیز تھوڑی سی مشکل تھی, اس لیے اس کو ہفتے میں ایک بار رکھا گیا ہے. جی ہفتے میں ایک بار, ایک مہینے کا روزہ بڑے شوق سے الحمدللہ اللہ میرے تمہارے روزوں کو قبول فرمائے ہم رکھتے ہیں. سال میں ایک بار ہے, کتنے سال میں ایک بار ہے, اس لیے ہم شوق سے رکھتے ہیں. اگر یہ دو تین بار ہو جائے, یہ میری بات نہیں ہے تم کون ہوتے ہو صاحب ایسا ایسا, نہیں میری بات نہیں ہے, یہ سارے علماء جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ایسی مثالیں دے کے سمجھائی ہیں, ایسی مثالیں دی ہیں. یہ چیز مشکل اس لیے سال میں ایک مرتبہ, سال میں ایک بار. حج یہ پوری زندگی میں ایک بار, بات سمجھ میں نہیں آئی. حج ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ, سال میں ایک بار نہیں, ہفتے میں ایک بار بھی نہیں, روزانہ بھی نہیں, ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے, صرف ایک بار. تھوڑا مشکل ہے اسے صحیح ڈھنگ سے ادا کرنا, تھوڑا مشکل ہے. جا کے آ جانا آسان ہے. کیا دو باتیں دماغ میں رکھو, حج کو جا کے آنا آسان ہے, لیکن صحیح ڈھنگ سے ہر رکن ادا کرنا, اس رکن پر اس کی روحانیت کو بدن میں لے کر کے آنا, یہ ذرا مشکل ہے, ذرا مشکل ہے. اس لیے سال میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں ایک بار اس کو فرض کیا گیا ہے. کن لوگوں پہ حج فرض ہے, دوسرا سوال. پہلی بات فرض کہاں ہے, قرآن مجید کے اندر میں نے بتا دیا ایک بار زندگی میں فرض ہے, وہ بھی چیز میں نے آپ کے سامنے کہہ دی. کن لوگوں پہ فرض ہے, تین شرطیں حج کی بتائی گئی. کتنی؟ تین شرطیں. جس انسان کے اندر تین شرطیں موجود ہیں اس پہ حج فرض ہے, اور جس میں ایک بھی شرط نہیں ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے. پہلی شرط اس میں اسلام ہو. کیا ہو؟ اسلام ہو, عاقل ہو, بالغ ہو اور مالدار ہو. یہ تینوں چاروں کو ملا کے ایک بتاتے ہیں. مسلمان ہو, عاقل عقل مند ہو, بیوقوف پر, مجنون پر, دیوانے پر کوئی چیز فرض نہیں ہے. نہ نماز فرض ہے, نہ روزہ فرض ہے, نہ حج فرض ہے. اور عقل مند پر, عقل مند پر, بالغ پر, بچے پر حج فرض نہیں ہے. اگر بچے کو آپ حج کو لے کے جاتے ہیں ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بتایا ہے. بچے پر نہیں ہے. پہلی بنیادی شرط مسلمان ہو, جس میں اسلام نہیں اس پہ حج فرض نہیں. اب ذرا میں یہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر کے ایک دو تین باتیں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا. مسلمان پر حج فرض ہے. اب مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے میں اور آپ اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں؟ اگر میرے اندر اسلام نہیں ہے, بیکار میں یہاں سے وہاں تک جا رہا ہوں, وہاں سے یہاں تک آ رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی شرط کیا ہے حج فرض ہونے کی؟ اسلام ہے. اسلام نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بیکار, کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. لاکھوں لوگ جو حج کو آتے ہیں اس شرط سے بیکار ہیں, نہیں ہے ان کے اندر یہ شرط نہیں ہے. کیسے آدمی اسلام سے باہر جاتا ہے, کس طریقے سے؟ ایک مثال میں دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لونڈی کو لایا گیا. کہا صحابی نے, صحابی کا نام دماغ میں نہیں ہے ورنہ نام لیتا میں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں. دماغ میں رکھو, اس لونڈی کو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تھوڑا امتحان لیتے ہیں. کہا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی سے پوچھا. لونڈی نے کہا عرش پر ہے, اشارہ کر کے کہا تھا عرش پر مستوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. نبی نے فرمایا یہ مومنہ ہے, اسے آزاد کر دو. کیا جی؟ یہ مومنہ ہے اسے آزاد کر دو. لاکھوں کروڑوں مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اللہ مسجد میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, وہ حج کو بھی جا رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ حج کو بھی جا رہا ہے, حج کو بھی جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ مسجد میں ہے, ہمارے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے. یہ انسان مسجد کو جا رہا ہے جی. لاکھوں آج پریزنٹ اس وقت موجود ہیں ایسے علماء کرام, علماء جوہلا نہیں, عام انسان نہیں, علماء موجود ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے اللہ ان کے ساتھ حج کو آتا ہے. کون؟ اللہ ان کے ساتھ حج کو آتا ہے, ان کی محفلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے. کیسے حج ہوگا آپ کا؟ آپ کا عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہے. یہ چھوٹی مثال ہے. اب وہ مسلمان جو بڑی شان سے جنازے کی طرح جلوس نکال کر حج کو جاتا ہے, کیسے؟ اس کا جنازہ بھی پھولوں کے ساتھ, اس کا حج بھی پھولوں کے ساتھ, اس کا نکاح بھی پھولوں کے ساتھ. کبھی کبھی اجتماع ہو جائے گا, یہ جنازہ ہے نکاح ہے حج ہے, سب پھولوں کے ساتھ, سب پھولوں کے ساتھ. اب اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہی رسول ہے, رسول ہی اللہ ہے. یہ عقیدہ, بنیادی عقیدہ اس کا, بنیادی عقیدہ. کروڑوں مسلمان ہیں ایسے, ایک دو نہیں, کروڑوں مسلمان. اللہ ہی رسول, رسول ہی اللہ, علی رسول اور رسول اللہ. چلو چلو ایسے بہت ساری چیزیں ابھی دکھاؤں گا آپ کو کھول کے. جس نے علی کو دیکھا اس نے نبی کو دیکھا, جس نے نبی کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. علی خدا, علی خدا, یہ ہے نہیں ہے عقیدہ, ہے نہیں ہے بھائی. میں کسی پہ تانا دینا نہیں ہے, میرے دوستوں بہت محبت ہے آپ سے, میں غلط انسان ہوں, لیکن حج کو جا رہے ہیں, جانے سے پہلے پہلی شرط درست کر لیجیے, پہلی شرط تسلیم کر لیجیے. کہیں تمہارا حج مردود نہ ہو جائے, کہیں تمہارا حج ٹھکرا دیا نہ جائے, تمہارا حج قبول ہو, تم جنتی بنو, تم ہمارے لیے دعا کرو. یہ ہماری خواہش ہے, یہ ہماری خواہش ہے. تمہارا حج اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. عقیدے درست کر لو. یہاں سے وہاں جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تین لوگ ساری دنیا میں ایسے ہیں جن سے اللہ نصرت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سب سے زیادہ نفرت اللہ تین لوگوں سے کرتا ہے. ابغض الناس عند اللہ ثلاثہ, وقت ہو رہا ہے مختصر میں کر دوں گا. ابغض الناس عند اللہ ثلاثہ حدیث کا لفظ ہے, سب سے زیادہ مبغوض نفرت کے قابل اللہ کے پاس تین لوگ ہیں, تین لوگ ہیں. ابغض الناس عند اللہ ثلاثہ, سب سے پہلا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملحد فی الحرم. کیا بہترین لفظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حرم کے اندر جا کر بے دینی کا کام کرنے والا, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ حرم کے اندر جا کر, وہ حرم جہاں کی گھاس نکالنا بھی حرام ہے, وہ حرم جہاں گری ہوئی چیز اٹھانا بھی حرام ہے, وہاں جا کر کوئی انسان بے دینی کا کام کرے, وہاں شرک کرے, اللہ کو برداشت نہیں ہے. ملحد فی الحرم نام لے کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, حرم کے اندر جا کر جو بے دینی کا کام کرے ہزاروں مسلمان ملیں گے آپ کو, الٹا آپ کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے. کس کو؟ آپ کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے. مزاق حدیثوں کا اڑائیں گے مینا کے اندر, کہاں؟ مینا کے میدان میں حدیث کا مذاق اڑائیں گے, قرآن کا مذاق اڑائیں گے. یہ لوگ حاجی ہیں, حاجی ہیں. آپ جائیں گے تو دیکھیں گے, آپ سارے تماشے دیکھیں گے. پہلا انسان جسے اللہ نفرت کرتا ہے, حرم کے اندر جا کر احترام کرو. احترام, حرم احترام کے قابل ہے, عزت کے قابل ہے. ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر جہاں ثواب رکھا گیا ہے, کچھ ایسے کم بہت بھی ہیں ان آنکھوں نے دیکھا ہے. عصر کی نماز سے پہلے طواف کرتا ہے انسان, جسے سارا بنگلور صدر مانتا ہے, سارا بنگلور ان آنکھوں نے دیکھا, ان آنکھوں نے. عصر کی نماز کے وقت طواف کرتا ہے, جیسے ہی خانہ کعبہ میں اذان ہوتی ہے طواف کو چھوڑ کے نماز پڑھے بغیر باہر نکلتا ہے. اس کا عقیدہ ہے اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں نے ہماری والدہ کو دوسرے حجاج کو, دیکھو یہ شخص سارا بنگلور اس کے کہنے پہ چاند کا روزہ رکھتا ہے, وہ چاند کا بڑا ہے سارا بنگلور کے لیے جی. ایسے بھی لوگ ہیں, حرم کے اندر جا کر حرم کا احترام نہیں ہے ان لوگوں کے اندر, پہلا انسان. دوسرا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا متغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ, مسلمان ہونے کے بعد جاہلیت کے طریقے کو چاہنے والا. مسلمان ہونے کے بعد پہلے طریقے کو پسند کرنے والا انسان, یہ بھی جو ہے اللہ کی نگاہ میں نفرت کے قابل ہے, آپ نے ایک بار چھوڑ دیا ہے غلط چیز کو, پھر انہی چیزوں کی طرف کبھی مت جائیے. اس کی یہ تفسیر نہیں ہے, موضوع نہیں ہے, اس لیے اس پہ زیادہ نہیں کہوں گا. تیسرا انسان مطلب دم رئیم مسلم بغیر حق, نہ ایک مسلمان کا خون کرنے والا, قتل کرنے والا, یہ مسلمان اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ گرا ہوا ہے. اس میں پہلے نمبر پر رینک نمبر ون کون ہے, پہلے درجے میں کون ہے, وہ مسلمان جو حرم کے اندر جا کر بے دینی کا کام کرے وہ مسلمان پہلے درجے میں آتا ہے. ایسے بہت سارے گناہ ہیں, بہت سارے چھوٹے بڑے گناہ حرم کے اندر جا کر کے لوگ کرتے ہیں. ان میں سے ایک گناہ ہے, حرم کے اندر جا کر بھی آدمی داڑھی منڈانا نہیں چھوڑتا. حرم کے اندر روزانہ صبح میں اٹھے گا, برابر یہاں سے رکھ لے گا اپنے بیگ کے اندر ایک شیونگ بلیڈ رکھ لے گا, حرم کو جائے گا, حج کے لیے جائے گا, میدان کے اندر رہے گا لیکن برابر شیونگ لیتا رہے گا. اگر اس گھر کا احترام نہیں ہے پھر کس کا احترام کریں گے آپ؟ اگر اس خانہ کعبہ کا احترام نہیں ہے تو پھر دنیا میں وہ کون سا گھر ہے جس کا احترام تمہارے سینوں میں ہے؟ یہاں کے بنگلور کے اس محلے کے حاجی حرم سے باہر نکلتے ہیں منہ میں سگریٹ, حرم سے باہر نکلتے ہیں منہ کے اندر سگریٹ, کیا احترام ہے بھائی؟ وہاں جا کر اللہ کے لیے اس گھر کا احترام کرو. اس گھر کا احترام پہلی شرط کیا ہے آپ کیا کریں گے؟ آپ کے اندر اسلام, یہ حج کی پہلی شرط ہے, پہلی شرط ہے. اور ایک چیز بتا دوں میں آپ کو, جانے سے پہلے اگر نمازوں میں کوتاہی ہے برابر کر کے جاؤ. اس لیے کہ اکثر علماء کا یہ ماننا ہے نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا انسان اسلام سے باہر چلا جاتا ہے. اب وہ حج کرا تو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہاں سے پابندی لے کے جاؤ, یہ پابندی وہاں کام آئے گی. یہاں غیر پابند وہاں بھی غیر پابند رہے گا. پوچھ لیجیے حجاج کو, جتنے حاجی گئے ہیں فجر کی نماز میں کتنے لوگ سوتے رہتے ہیں, اٹھے باقاعدہ بولیں گے بڑی قریب بلڈنگ ملی تھی ہم کو, کیسے بہت قریب, جھان کے دیکھے تو حرم نظر آتا تھا لیکن پھر بھی یہ سوتا رہتا تھا. کیا بولے گا؟ جھان کے دیکھے حرم نظر آئے گا لیکن پھر بھی سوتا رہتا ہے. عادت جو پڑی ہے ٹی کافی کے ساتھ اٹھنے کی, بیڈ کافی کے ساتھ اٹھنے کی, یہاں عادت لے کے جاؤ گے؟ نہیں, عادت بناؤ, ابھی سے عادت بناؤ. پانچ وقت نمازوں کی, تہجد کی, اور قرآن کی تلاوت کی, دعاؤں کی, تمام عادت بناؤ, انشاءاللہ یہ عادت وہاں کام آئے گی. پہلی شرط ایک حاجی کو حج فرض ہونے کے لیے اسلام ہے. دوسری جو شرط بتائی گئی ہے عورت کے لیے, تفصیلی گفتگو انشاءاللہ چار مینار کے اندر جو پروگرام رکھا گیا ہے اس میں تفصیلی گفتگو علماء کہیں گے. مختصر دوسری شرط جو بتائی گئی ہے, ایک عورت اگر حج کے لیے جا رہی ہے محرم کا ہونا اس کے ساتھ ضروری ہے. تیسری جو شرط بتائی گئی ہے وہ یہ راستے کا پرامن ہونا, راستے کا پرامن ہونا, یہ تین شرطیں بتائی گئی ہیں. پہلی شرط ہمارے اور آپ سے تعلق رکھنے والی تھی اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا. اگر ایک انسان حج کو چلا گیا اس کی فضیلت کیا ہے؟ مختصر دو تین باتیں آپ کے سامنے کہہ کر انشاءاللہ اپنی بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انشاءاللہ پانچ منٹ یا سات منٹ میں اپنی بات میں سمیٹ لوں گا انشاءاللہ. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ آگے کیجیے. مسلم کی حدیث ہے, حدیث کہا ہے صحیح مسلم کے اندر ہے, ان عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابسط یمینک. عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کے نبی حج کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے, میں نے اللہ کے نبی سے کہا اپنا سیدھا ہاتھ آگے کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں بھائی؟ لیوبایعک, تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے لے لیا, فقبضت یدی, میں نے اپنا ہاتھ پیچھے لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک یا عمر, یہ کیا کر رہے ہو عمر؟ پہلے تو ہاتھ آگے بڑھاؤ کہا, پھر جب میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تم نے اپنا ہاتھ پیچھے لے لیا. فقبضت یدی, عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط مانگتا ہوں, بیعت کرنے سے پہلے ایک شرط آپ سے چاہیے. فماذا تشتری, یہی حدیث کا لفظ ہے, فاجیدی ہے, فماذا تشتری, کس چیز پر شرط چاہیے تمہیں, کیا شرط چاہیے؟ کہا ایو غفار لی, میرے گناہ معاف کر دیے جائے, ایسا کچھ کیجیے, یہ شرط چاہیے مجھے. کیا ایو غفار لی, حدیث کے لفظ یاد کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے, مسلم کی حدیث ہے, ایو غفار لی, میرے گناہ معاف کر دیے جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں کہیں, کیا تم نے سنا نہیں اے عمر؟ الاسلام یهدی ما کان قبلہ, تم جب غیر مسلم تھے مسلمان نہیں تھے, جیسے تم مسلمان ہو گئے سارے گناہ خود بخود ختم ہو گئے, ختم ہو گئے خود بخود. والہجرۃ تهدی ما کان قبلہ, اور جیسے تم نے ہجرت کیا مکے کو چھوڑ کر مدینہ آئے سارے گناہ معاف ہو گئے. والحج,
نبی نے لفظ استعمال کیا حج کا, حج جب تم نے کیا تمہارے تمام گناہ معاف ہو گئے. حدیث اس طریقے سے, پوری حدیث اس طریقے سے, حج سارے گناہوں کو ہٹا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. اس کے بارے میں کچھ مشہور حدیث ہیں, وہ ایسے ہی گناؤں گا میں آپ کے سامنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا تین کام حج میں نہیں کیا اس کا حج یہی ہوگا کہ اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے, اتنا بڑا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا. وہ تین کام آپ نے کئی دفعہ الحمدللہ وہ سنے ہیں, ایک بار اور آپ کے سامنے میں انشاءاللہ وہ کام پیش کر دوں کہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من حج فلم یرفث ولم یفسق, جس نے حج کیا حج کے اندر رفث نہیں کیا, فسق نہیں کیا, جدال نہیں کیا, رجع کیوم ولدتہ امہ, متفق علیہ, بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, ایسے واپس آئے گا گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. تین کام نہیں کرنے ہیں, کیا کرنے ہیں؟ تین کام نہیں کرنے. پہلے کام کا نام بتایا گیا رفث, عربی زبان کا قرآن کا لفظ ہے. دوسرے کام کا نام کہا گیا فسق. تیسرے کام کا نام بتایا گیا جدال. یہ تین کام حج میں اگر نہیں کریں گے تو آپ کا حج مقبول ہوگا, مبرور ہوگا. اس میں اور علماء نے کچھ باتیں بتائی ہیں, وقت کی قلت ہے, چار باتیں آپ ملا لیجیے. ایک حج میں چار چیزیں ہونی چاہیے. یہ مختصر مختصر وہ حجاج جو یہاں جانے والے ہیں, ہماری آپ سے درخواست ہے یہ چار باتیں اپنے دماغ میں انشاءاللہ لے کے جائیے, اگر یہ ہوں گی تو تمہارے حج کو ایک نام ملے گا, حج مبرور. کیا نام ملے گا؟ حج مبرور, حج مقبول. چار شرطیں علماء نے بتائی ہے. پہلی شرط, ان یکون الحج خالصا للہ تبارک و تعالی. پہلی شرط ہے حج کی, حج جو آپ کر رہے ہیں نیت کیا ہو آپ کی؟ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کریں. کس کے لیے؟ خالص اللہ کو. جتنے لوگ یہاں حجی حج کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں میری آپ سے درخواست ہے دماغ میں رکھو, خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس میں ایک دو باتیں آپ اپنی طرف سے ملا لو انشاءاللہ, علماء نے بتائی ہیں یہ باتیں لیکن آپ شامل کرو انشاءاللہ. اس میں کہیں بھی دل میں یہ نیت نہ ہو, ہمارے اہل حدیث لوگ خود مجھے کبھی کبھی رخا دیتے ہوئے لکھ کے دے دیتے ہیں حاجی عبد القدیر, نہیں میں حاجی نہیں ہوں, آپ بھی نہیں ہیں, میں مانتا نہیں ہوں آپ کو حاجی, آپ حاجی بھی نہیں ہیں, حاج بھی نہیں ہیں جی. اگر ایک مرتبہ حج کیا تو حاجی, دو بار تین بار کر لیا تو الحاج, کیا بن گیا یہ؟ بار 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 حج کو کرنے والا نہیں, اخلاص کے خلاف لفظ ہے. میں نے اس سے پہلے بیانات میں کہا ہے آپ کے سامنے, ایک بار کم سے کم ہم نے سنا الحاج ابو بکر, ایک بار میرے حاجی دوستوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک بار سنا آپ نے؟ میں نے کہا ہے پہلے لفظ کہا ہے, ایک بار سنا آپ نے حاجی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کیوں ان کا حج قبول نہیں ہوا؟ ایک بار عمر کے بارے میں سنا رضی اللہ تعالیٰ نے, عثمان علی, ارے چھوڑ یہ صحابہ ہوئے شاید ان کی باتیں یہاں تک نہ آئے, کبھی کسی نے سنا الحاج نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, کسی نے سنا؟ پھر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پہلے کسی کا نام لگا, حاجی کا نام لگایا گیا ہو؟ شافی رحمت اللہ علیہ کسی نے نہیں لگایا. تو تم کون ہوتے ہو؟ تمہارا مال حلال کا ہے حرام کا ہے پہلے یہ جانچ کرو, یہ جانچ لو, جا کر آنے کے بعد کوئی اپنے آپ کو حاجی نہیں کہے گا. رو کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے اللہ ہمارے حج کو قبول کرے, دعا مانگیں گے. نیکی کرنے کے بعد رونا یہ سلف سے ثابت ہے, ہم نے جو نیکی کی ہے اے اللہ اس نیکی کو تو قبول فرما لے. آپ دکھائیں گے نہیں کسی کو, دکھائیں گے نہیں, جانے سے پہلے آپ جنازے کی طرح نہیں نکلیں گے, جیسے میں نے اس سے پہلے کہا, پھولوں کے ہاروں کے ساتھ, گل دستوں کے ساتھ, کس کے گل دستوں کے ساتھ اور بہت سارے مجمعے کے ساتھ, ایسا لگ رہا ہے گویا کہ ایک بادشاہ جا رہا ہے, یہ دکھاوے میں آ گیا. کوشش اس بات کی کیجئے, کوشش, اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے دھتکار نہیں سکتے, ڈھکیل نہیں سکتے گھر کے باہر, کوشش اس بات کی کیجئے حتی المقدور اکیلے میں جائیں, حتی المقدور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے, کوشش اس بات کی کریں کہ اخلاص کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز جو آپ کے سامنے مجھے بتانی ہے, وقت ویسے ہو چکا ہے, آپ کا جو حج ہے, بس لفظ کے دو تفسیر کے لیے وقت نہیں ہے, آپ کا حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے جیسا ہونا چاہیے, بس یہ لفظ دماغ میں رکھو. کہیں بھی ہٹا تو آپ ہٹ گئے, آپ کا حج
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے جیسا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا ایک بار پوری طریقے سے پڑھ لو, وقت یہاں نہیں ہے. اگر اگلی جمعہ کوئی خطیب آئے وہ آپ کے سامنے کہیں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی نے کیسے حج کیا, کون سی تاریخ کو نکلے, کون سا رکن کب کب کیا. آپ کا حج نبی کے طریقے پر ہو. دوسری بات, تیسری بات, آپ جو پیسہ استعمال کر رہے ہیں وہ حلال, حرام پیسہ. علماء نے ایک دلیل دی ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی, پرانے زمانے میں حج جو ہوتا تھا اونٹ پر ہوتا تھا. جو حرام مال سے جو انسان حج کو جاتا تھا علماء اس کے لیے ایک لفظ کہتے تھے, حج تو نے نہیں کیا تیرے اونٹ نے حج کیا. کیا بولتے تھے؟ یہ ہے عربی زبان میں ایسا ہی ہے, فما حجج تھا وہ حج دل بعیر, بعیر نے حج کیا ہے, تیرا جو اونٹ تیرے ساتھ اس نے حج کیا, تو نے حج نہیں کیا. اس لیے کہ مال کیا تھا فاسد ہے. یہ تفصیلی گفتگو کے لیے وقت نہیں ہے. پانچ چوتھی اور ضروری جو شرط ہے جو میں نے کہا, آپ کے حج میں تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے, جماع اور اس کے تعلق سے جتنے بھی گانے بجانے ایسی غلط باتیں جتنی بھی ہے آپ اس مقام پر جا کر کے نہیں کہیں گے, نہیں سنیں گے, انشاءاللہ نہیں سنیں گے. خانہ کعبہ اس کے قریب کی ہوٹلوں کے اندر لوگ فلمیں دیکھتے ہیں, وہاں جا کر قریب کی ہوٹلوں میں لوگ فلمیں دیکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ وہاں جا کر کے نہیں کریں گے, کرنے والے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے انشاءاللہ. جی رفض اسی کو کہتے ہیں. فسوق گالیاں دینا, غیبت کرنا, یہ تمام چیزیں اس طریقے کی فسق کے اندر آتی ہیں, یہ انشاءاللہ وہاں جا کر کے آپ نہیں کریں گے. جدال جھگڑا اللہ نے نام لے کے کیا کر لیتے ہیں, حالات ایسے آ جاتے ہیں. یہاں علماء نے کہا اگر کوئی انسان توحید کے خلاف کوئی بات تمہیں کہتا ہے آپ اس سے بات کریں گے ضرور. اگر کوئی کہے خانہ کعبہ ہی رب ہے, کیا وہ جو چوکونی خانہ کعبہ ایسے بھی لوگ آتے وہاں, میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں, میں اللہ کو دیکھ, ایسے بھی لوگ بولتے ہیں, آپ پر واجب ہے کہ بتائیں بھئی یہ خانہ کعبہ ہے اللہ نہیں ہے. یہ جدال میں نہیں آتا ہے. جدال کا مطلب یہ ہے سیٹوں کے لیے لڑنا, عرفات سے باہر نکلنے کے لیے لڑنا, دوسرے مقامات پر لڑنا. علماء نے دلیل دے کر کے فرمایا یہاں آپ انشاءاللہ صبر سے کام لیں گے, لڑیں گے نہیں. یہ چار باتیں ایک حاجی کے لیے ضروری ہے دماغ میں رکھے. مختصر ہے تو ہمارے پاس تفصیل کے لیے وقت نہیں, بس اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام حجاج جو انسان حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو حج مقبول حج مبرور بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حجوں کو اللہ قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم.